السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
لیبیا میں کشتی ڈوبنے کے بعد انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
کشمیریوں کی خواہش کے علاوہ تنازع کشمیر کا کوئی حل ممکن نہیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں خطاب، میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
اور دوسری اہم خبروں میں، نیٹو نے ایک دفعہ پھر افغانستان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ مذاکرات صرف ان طالبان سے کیے جائیں گے جو افغانستان میں دہشت گردی اور جرائم میں ملوث نہیں ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے سوات میں گزشتہ روز کے خودکش حملے کے بعد افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں اپنا کردار ادا کریں. نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کو مل کر دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنا چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ہاں اور پڑوسی ملک افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد واقعات کے تناظر میں کہا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے، جبکہ انہوں نے ایک بار پھر افغان حکومت اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں مقیم لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے. اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ عسکریت پسند چھپنے کے لیے افغان پناہ گزین کیمپوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس بنا پر اس کا اصرار ہے کہ ان پناہ گزینوں کی جلد اور رضاکارانہ اپنے وطن واپسی ضروری ہے. نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کو واپس جانا چاہیے اور افغان حکومت اپنی سرحد کی نگرانی مؤثر بنائے تاکہ دہشت گرد واقعات سے نمٹنے میں مدد مل سکے.
ہماری جو درخواست ہے افغانستان کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کہ پلیز ریفیوجیز کو واپس لے جائیں اور بارڈر کی پراپر مینجمنٹ کریں. اس سے یہ جو انسیڈنٹس ہیں دہشت گردی کے، ان کے دونوں اطراف پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور یہ کنٹرول ہوں گے.
گزشتہ ماہ کے اواخر میں محض چند روز کے وقفے سے افغان دارالحکومت کابل میں 3 مہلک دہشت گرد واقعات ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ 140 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے، جبکہ ہفتے کو پاکستان کے علاقے سوات میں ایک خودکش حملے میں ایک فوجی افسر سمیت 13 اہلکار مارے گئے تھے. افغانستان کی طرف سے اپنے ہاں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کے شواہد پاکستان کو فراہم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی منصوبہ بندی پاکستان میں ہوئی، لیکن اسلام آباد نے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا. وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کابل کی طرف سے جو شواہد فراہم کیے گئے وہ قابل وثوق نہیں تھے، لیکن ان کے بقول حالیہ اعلیٰ سطحی رابطے تعلقات کی بہتری کے لیے اچھا آغاز ہیں اور دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ باہمی تعاون کو بڑھائیں.
دونوں ممالک جو ہیں جب تک تعاون آپس میں نہیں کریں گے، یہ بائی لیٹرلی جب تک یہ مسئلہ جو ہے اس کو ہم سیریسلی اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو ہم ٹیکل نہیں کریں گے یا اس کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارے دونوں ملکوں کے لیے یہ جو عذاب ہے یہ جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا.
اسی اثنا میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک تازہ انٹرویو میں بھی ایک بار پھر افغان مسئلے کے بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ سے تباہ حال اس ملک میں قیام امن کے لیے بالآخر افغانوں کو ہی بیٹھ کر بات کرنا ہوگی اور اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایسے میں جب پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے مظفر آباد میں پاکستان کے انتظام والے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا. تفصیلات روشن مغل سے.
ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں کنٹرول لائن پر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی خواہش کے برعکس تنازع کشمیر کا کوئی حل ممکن نہیں. پیر کے روز کشمیریوں سے ہزار یکجہتی کے دن کے موقع پر پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بقول ان کے، بھارت جانتا ہے کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے.
وہ جانتے ہیں کہ اب کوئی اور حل نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ آزما لیا، فوج بھی آزما لی، ہر قسم کے حربے بھی آزما لیے، لیکن آج وہاں کا بچہ یہ شمع لے کر آگے بڑھ رہا ہے, تو ہمیں صرف ان کی مدد کرنی ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر میں 1988 سے جاری علیحدگی کی ایک تحریک کی پشت پناہی کر رہا ہے, جبکہ پاکستان بھارت کے اس دعوے کی نفی کرتا آ رہا ہے.
یہ تھی روشن مغل کی رپورٹ مظفر آباد سے. پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ان انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جو لیبیا میں کشتی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 5 مبینہ انسانی اسمگلروں کو اس ضمن میں گرفتار کیا گیا ہے. 2 فروری کو لیبیا میں کشتی ڈوبنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 90 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق.
وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک عہدیدار ساجد اکرم نے پیر کو وائس آف امریکہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں بتایا کہ اب تک 5 مبینہ اسمگلروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جن میں سے 4 کو گجرانوالا جبکہ 1 کو فیصل آباد سے حراست میں لیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب گزشتہ ہفتے تارکین وطن کی ڈوبنے والی کشتی میں 33 پاکستانی سوار تھے, جن میں سے اب تک 17 کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ضیاء اعوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنا ایک بڑا چیلنج ہے.
ریسیونگ کنٹریز, ٹرانزٹ کنٹریز اور جو سینڈنگ کنٹریز ہیں, وہ تینوں مل کے اگر کریک ڈاؤن کریں گے تب ہوگا. یہ ٹریلین ڈالرز کی جو ہے نا ٹریڈ ہے, یہ تو اس کو صرف پاکستان اکیلا ختم نہیں کر سکتا.
محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایسے میں جب پاکستان میں سینٹ کے انتخابات میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے, حزب اختلاف کے دھڑے ان انتخابات کے لیے ایک دوسرے کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ناصر محمود کی رپورٹ اسلام آباد سے.
پاکستان کے ایوان بالا کے انتخاب میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور تمام بڑی سیاسی جماعتیں پوری شد و مد کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف دکھائی دیتی ہیں. حزب مخالف کے سیاسی رابطوں میں تیزی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اتحاد بنانے پر بھی کام ہو رہا ہے. مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے اس ضمن میں تعاون کا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کے خیال میں پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا میں کسی بھی بڑے اپسیٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی اور وہاں انتخابی نتائج تقریباً واضح ہیں, لیکن ان کے بقول حکومت کی تبدیلی کے بعد بلوچستان سے سینٹ الیکشن میں صورتحال دلچسپ ہو سکتی ہے.
فی الحال تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سلسلے شروع ہوئے ہیں ملاقاتوں میں, یہ دراصل عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے. سینٹ میں کوئی بڑا اپسیٹ مشکل ہے. سینٹ کا تو صرف ایک بیچ کا پڑاؤ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب, سندھ یا خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا اپسیٹ ہو پائے گا.
ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
نیٹو نے ایک دفعہ پھر افغانستان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ مذاکرات صرف ان طالبان سے کیے جائیں گے جو افغانستان میں دہشت گردی اور جرائم میں ملوث نہیں ہیں. صدارتی محل سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز کے مطابق پیر کے روز کابل میں صدر اشرف غنی نے نیٹو میں سیویلین نمائندے کارنیلس زیمرمین سے ملاقات کی. اس ملاقات میں مسٹر زیمرمین نے کابل میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے حوالے سے نیٹو کے سربراہ کا تعزیتی پیغام صدر غنی تک پہنچایا اور کہا کہ اس مشکل وقت میں نیٹو افغانستان کے ساتھ ہے اور تمام ممبر ممالک افغان حکومت اور عوام کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے پشاور میں اتوار کے روز ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی پارٹی کو آئندہ انتخابات میں ووٹ دیں تاکہ ایسا قانون بنایا جائے کہ وزیراعظم کو کبھی نااہل نہ کیا جا سکے. کیا پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ ماہرین کے جوابات کے ساتھ مدثرہ منظر کی رپورٹ.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اپنے عہدے سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اس فیصلے پر مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اب انہوں نے آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کی صورت میں ایسا قانون بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جس کے تحت آئندہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار نہ دیا جا سکے. اس کی آئین میں کیا گنجائش ہے؟ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رشید رضوی کہتے ہیں,
میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایز آف ٹوڈے کوئی اس میں گنجائش ہے انہیں تو 2/3 میجورٹی لانی پڑے گی, پہلے نیشنل اسمبلی میں, پھر سینٹ میں, اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے کوئی ایسی جو ہے بلینکٹ کور کوئی ایمنیسٹی پرائم منسٹر کو دیں کہ جی اس کو کسی قسم کا نہ ہی ہائی کورٹ کا, نہ ہی سپریم کورٹ کا, اور نہ ہی کسی اور ٹریبنل کا فیصلہ اس پر اطلاق کرے گا, اینڈ ہی ول کمپلیٹ ہز ٹینیور. یہ ایک بڑا یونیک پروویژن ہوگا, اس لیے کہ دنیا کے کسی قانون میں اتنی ایبسلیوٹ جو ہے انڈیمنیٹی پرائم منسٹر کو نہیں دی گئی ہے.
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں کہ آئین سازی کے لیے کسی جماعت کا انتخابات میں 2/3 اکثریت سے فتح حاصل کرنا ضروری ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں سیاسی سوچ تبدیل ہو رہی ہے.
اگر ترمیم راستے میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد تو ظاہر وہ کہیں گے کہ دیکھیں عوام نے تو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, اس لیے ہماری راہ میں رکاوٹ آ گئی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو کس طریقے سے پامال کیا جائے, نیچا کیسے دکھایا جائے. یہ تمام جو فوجی حکمران ہیں اور سول وزیر اعظم نہیں ہے پاکستان میں, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عدلیہ کو آزاد نہ ہونے دیں, لیکن عدلیہ آزاد ہو چکی ہے اور پاکستان کا معاشرہ بالکل مختلف ہے.
رشید رضوی نے اس امکان کو رد کر دیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے جو وزیر اعظم کو قانون سے بالا تر قرار دے دے.
میں سمجھتا ہوں این آر او کی ججمنٹ کے بعد یہ چیلنج بھی ہو جائے گا, شٹ ڈاؤن بھی ہو جائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب ان کی 2/3 میجورٹی پورے دونوں ہاؤس میں ہو, تو اس کا سروائیو کرنا لا کا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے کہ این آر او کا ڈیسیشن ہے وہ 17 ججز کا ہے, فل کورٹ کا ہے.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب اسلام آباد میں ایک احتجاج کے بارے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وفاقی دارالحکومت میں نیشنل پریس کلب کے باہر موجود مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات کو منظور نہیں کر لیا جاتا یا کوئی ٹھوس یقین دہانی نہیں کروائی جاتی. مظاہرے میں شریک شہرزادہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تاحال کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت نے آ کر ان کے مطالبات پر کوئی بات نہیں کی.
ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے قائدین نے اعلان کیا ہے کہ کل 2 بجے انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے, وہاں احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ہم بالکل پرامن یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پرامن رہ رہے ہیں. اسکول کے بچے اسکول جا رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی ویسا چلتا ہے, یہ بند نہیں ہوا ہے. ابھی تک ہم نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا.
یہ قافلہ 26 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہوا تھا اور 1 فروری کو اسلام آباد پہنچا تھا, جہاں اب اس میں شامل افراد دھرنا دیے بیٹھے ہیں. واضح ہے کہ نقیب اللہ کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے تھا. نقیب اللہ محسود کے قتل کے معاملے پر سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے رکھا ہے, جبکہ گزشتہ ہفتے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سول اور فوجی اداروں کو نقیب اللہ محسود کے قتل کے ملزم پولیس افسر راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کا حکم دیا ہے. راؤ انوار روپوش ہیں اور انہیں تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں جن میں تاحال پولیس کو کامیابی نہیں ملی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں میں تخفیف کے معاہدے نیو اسٹارٹ پر عمل درآمد کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
آج 5 فروری کو امریکہ اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ہتھیاروں میں تخفیف کے معاہدے کی 8ویں سالگرہ ہے. دی نیو اسٹارٹ نامی اس معاہدے پر پراگ میں امریکی صدر براک اوباما اور روسی صدر ڈیمیٹری میڈویڈوف نے دستخط کیے تھے. آج کی تاریخ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تعداد کو محدود کرنے کے سلسلے میں مکمل طور سے عمل درآمد کر رہے ہیں. ان میں ایٹمی ہتھیار اور بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کی تنصیبات شامل ہیں. محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر ناورٹ کہتی ہیں,
دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہیز میٹ دی سینٹرل لمٹس آف دی نیو سٹارٹ ٹریٹی ان اگست 2017.
ترجمان ناورٹ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نے اگست سن 2017 میں مقرر کردہ حدود کو پورا کر دیا تھا. ہمارے خیال میں روس نے بھی اس کے بارے میں پیش رفت کی ہے. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک سال میں دو مرتبہ اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے بارے میں اطلاعات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دونوں ممالک اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں موقع پر معائنہ کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ معائنے کی اجازت سے باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں امریکی پالیسی کے خد و خال بیان کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
وی مسٹ ماڈرنائز اینڈ ری بلڈ آور نیوکلیئر آرسنل، ہوپفلی نیور ہیونگ ٹو یوز،
ہمیں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید طرز کا بنانا ہوگا، ہرچند کہ مجھے امید ہے کہ ان کے استعمال کی کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ بہت ممکن ہے کہ ایک دن ایسا جادوئی وقت آ جائے جب دنیا کے تمام ممالک اکٹھے ہو کر ان ایٹمی ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ کر دیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ دن نہیں آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں میں کمی پر اتفاق رائے کے باوجود روس اور امریکہ کے درمیان بہت سے امور پر اختلاف رائے بدستور قائم ہے۔ اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈیز کی تجزیہ کار اولگا اولیکر کہتی ہیں، اولگا اولیکر کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں روس اور امریکہ بہت سے امور پر اختلاف رکھتے ہیں، اور جہاں دونوں کے مفادات یکجا ہوتے ہیں وہاں بھی انتشار ہے، لہذا اس حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اولیکر کا کہنا ہے کہ نیو اسٹارٹ معاہدہ عالمی سلامتی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ 95% ایٹمی ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اطلاع ملی ہے کہ کراچی میں ایک چینی شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں کراچی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب۔ جی ثاقب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی خالد صاحب، بہت شکریہ۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں ایک چینی باشندہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق۔ اور پولیس نے مزید تحقیقات کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں جو باشندے تھے، چینی باشندے تھے، وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس زمزمہ میں مختلف چیزوں کی خریداری کے بعد گھر واپس جا رہے تھے، جہاں پر ان کی رہائش تھی، اور ان کو اس دوران نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں ملازمین جو ہیں وہ 1990 سے کراچی میں مقیم تھے اور ایک شپنگ کمپنی سے وابستہ تھے، اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں کا تعلق نان سی پیک شپنگ کمپنی سے تھا، یعنی جو بڑے پیمانے پہ جو تجارتی راہداری کا منصوبہ ہے ان سے ان دونوں چینی باشندوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈی آئی جی کراچی جنوبی آزاد خان نے بتایا ہے کہ واقعہ چونکہ ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مقدمہ ہے وہ بھی درج کیا جا رہا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اس کی تحقیقات سونپ دی گئی ہے، اور وزیر داخلہ سوہیل انور سیال کا بھی کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی ٹارگٹ کلنگ کے کئی ایسے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن جو 2014 سے جاری آپریشن ہے اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کافی حد تک کم ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی چند ایک واقعات ضرور رونما ہوئے ہیں۔ اور جو چینی باشندوں کا یہ قتل کا واقعہ ہے، یہ یقیناً ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر تفتیش کی جا رہی ہے، تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی
بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ تو ہمارے کراچی میں نمائندے محمد ثاقب بھی یہ خبر دے رہے تھے کہ ایک چینی باشندے کو قتل کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ لگتا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ اب کچھ مزید خبریں۔ ڈیموکریٹک قانون ساز پیر کے روز زور دے رہے ہیں کہ ریپبلکن کی طرف سے منظور کیے جانے والے میمو پر ان کی بحث کو جاری کیا جائے۔ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات پر اپنے اختیارات استعمال کیے۔ ایوان میں انٹیلیجنس کمیٹی میں اقلیتی ڈیموکریٹس رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے ان نظریات کو افشا کیا جائے جو اس خفیہ اطلاعات پر ہیں، اور جنہیں ریپبلکن نے پچھلے ہفتے جاری ہونے والے 4 صفحات کے میمو میں استعمال کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹس کی بحث کے جاری کرنے سے پہلے اس پر نظر ثانی کریں گے کہ کیا یہ خفیہ معلومات عام تو نہیں کر رہی۔ نومبر سن 2015 میں پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ملزم کو پہلی بار پیر کو برسلز میں مقدمے کا سامنا ہوا۔ اس پر بیلجیم میں ایک علیحدہ مقدمے میں اقدام قتل کی کوشش کا الزام ہے۔ پیرس سے لیزا برائنٹ نے حالیہ تاریخ میں فرانس پر سب سے ہلاکت خیز حملے کی تفصیلات کا جائزہ لیا ہے۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے۔
28 سالہ صالح عبدالسلام کے خلاف مقدمے کی 4 دن کی سماعت کے دوران نومبر سن 2015 میں پیرس میں ہونے والے ان حملوں پر بات نہیں کی جائے گی جن میں پیرس کے اطراف میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے، بلکہ یہ مقدمہ اس کے مہینوں بعد پولیس کے ساتھ ہونے والے ایک تصادم کے بارے میں ہے۔ تاہم اس مقدمے کا بغور جائزہ اس امید میں لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں برسلز اور پیرس کو ہدف بنانے والے حملوں اور منصوبوں کے ایک سلسلے پر روشنی پڑ سکے جن میں مارچ سن 2016 میں برسلز میں ہونے والے بم کے دھماکے شامل ہیں۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا عبدالسلام، جو مہینوں سے بدستور خاموش ہیں، آخر کار بات کریں گے یا عدالت میں پیش ہوں گے۔ رک کولسیٹ برسلز میں دہشت گردی کے ایک ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آیا وہ اس سے زیادہ کچھ کہیں گے جتنا وہ کہہ چکے ہیں۔ اگر وہ بات نہیں کرتے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ مقدمہ برسلز یا نومبر میں پیرس میں ہونے والے حملوں میں ان کے ملوث ہونے کو کسی طرح بھی زیادہ واضح کر سکے گا۔ سامعین، برسلز کا مقدمہ براہ راست بیلجیم کی پولیس کے ساتھ گولیوں کے اس تبادلے سے متعلق ہے جو مارچ سن 2016 میں مفرور عبدالسلام کی گرفتاری سے کچھ دن پہلے عمل میں آیا تھا۔ انہیں اور ان کے ساتھی سفیان آیاری کو اقدام قتل کی کوشش کے الزامات کا سامنا ہے۔ عبدالسلام کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پیرس کے حملوں میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ دہشت گردوں نے، جن میں عبدالسلام کے بھائی ابراہیم شامل تھے، بارز، ریسٹورینٹس اور کانسرٹ ہال کو نشانہ بنایا تھا۔ بیشتر حملہ آوروں نے یا تو خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا یا انہیں پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم عبدالسلام فرار ہو کر فرانسیسی سرحد عبور کر کے بیلجیم میں داخل ہونے میں کامیاب رہے تھے۔ حالیہ شہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی خودکش جیکٹ کام نہیں کر رہی تھی، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ اس کا بٹن دبانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بھی باور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے برسلز کے ان حملوں میں کردار ادا کیا تھا جن میں 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ ژان فرانکوان کی 30 سالہ بیٹی لامیا پیرس کے حملوں میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ برسلز میں عبدالسلام کے مقدمے کے دوران وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ، میری بیٹی ہر جگہ موجود ہے۔ حملوں میں بچ جانے والے اور مر جانے والوں کے خاندان بھی، جہاں بھی ان قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ریل گاڑیوں کے درمیان ہونے والے تصادم کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صلہ تسکہو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ایمٹریک کی مسافر بردار ٹرین پر 139 مسافر سوار تھے، جبکہ 8 افراد کا تعلق عملے سے تھا۔ حادثے میں ٹرین کا انجینئر اور کنڈکٹر ہلاک ہو گیا۔ یہ ٹرین ایک مال گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ متعدد مسافر اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں۔ مسافروں کو بحفاظت نکالنے کے ساتھ ٹرین سے بہنے والے تیل پر بھی قابو پایا گیا۔ ساؤتھ کیرولائنا کے گورنر ہنری مک ماسٹر نے موقع کا معائنہ کیا۔ یہ بہت ہولناک منظر تھا۔ 2 ٹرینیں پوری طاقت سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ٹرینوں کے یکے بعد دیگرے 3 بڑے حادثے ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل ورجینیا ریاست میں کانگریس کے اراکین کو لے جانے والی ٹرین ایک حادثے کا شکار ہوئی۔ وہ ریلوے لائن پار کرنے والے کچرے کے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سے قبل دسمبر میں واشنگٹن ریاست میں بھی اسی طرح کے تصادم سے 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ایک اعلی عہدیدار رابرٹ سیموال کہتے ہیں، ہماری ٹیم ان مسافر بردار ٹرینوں کے نظام کا جائزہ لے رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ کمپنی کے طریقہ کار میں کیا خامیاں ہیں تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے۔ حالیہ حادثے کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسی ٹریک پر آنے والی مال گاڑی سے یہ مسافر بردار ٹرین ٹکرائی تھی۔ تفتیش کاروں کے مطابق مسافر بردار ٹرین غلط ٹریک پر جا رہی تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپر بال فائنل میں اتوار کے شب منیاپولس میں ہونے والے ایک سخت مقابلے میں فلاڈیلفیا ایگل نیو انگلینڈ کو 41 کے مقابلے میں 33 اسکور سے شکست دے کر 52 نیشنل فٹ بال لیگ کا سالانہ سپر بال چیمپئن بن گیا۔ سپر بال دیکھنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی اہتمام کیا گیا تھا اور پاکستانی کمیونٹی نے بھی اس حوالے سے تفریح کا یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ تفصیلات اسفر امام سے۔
سپر بال فائنل میں اتوار کی شب منیاپولس میں ہونے والے ایک سخت مقابلے میں فلاڈیلفیا ایگل نیو انگلینڈ کو 41 کے مقابلے میں 33 اسکور سے شکست دے کر 52 نیشنل فٹ بال لیگ کا سالانہ سپر بال چیمپئن بن گیا۔ فلاڈیلفیا ایگل نے پہلی بار قومی فٹ بال کانفرنس سے سپر بال ٹرافی حاصل کی۔ ایگل کے کوارٹر بیک نیک فالس، جو اسٹار کوارٹر بیک کارسن وینٹرز کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ کھیل رہے تھے، 3 بار ٹچ ڈاؤن کر کے فائنل کے سب سے اہم ترین کھلاڑی ثابت ہوئے۔ سپر بال کے موقع پر روایتی طور پہ پورے امریکہ میں زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آیا اور اسٹیڈیم کے اطراف ایک جشن کا سما رہا۔ پورے امریکہ میں روایتی طور پر سپر بال دیکھنے کے لیے لوگوں نے خصوصی انتظامات کیے تھے، جس کے لیے بڑے پیمانے پہ دعوتوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان میں پاکستانی کمیونٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اور انہوں نے مختلف مقامات پر دوستوں اور احباب کے ساتھ سپر بال دیکھنے کا اہتمام کیا۔ دراصل یہ تفریح و تباہ کا ایک قومی دن ہوتا ہے۔ ورجینیا میں کمیونٹی کی سرگرم شخصیت جنید بشیر کی رہائش گاہ پر بھی ایک ایسی ہی تقریب منعقد ہوئی۔ یہاں بڑی اسکرینوں پر سپر بال دیکھنے کے علاوہ دوستوں کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ فائنل میں فلاڈیلفیا ایگل کی فتح پر ہر کوئی خوش تھا، کیونکہ وہ سپر بال میں کسی نئے فاتح، بالخصوص مشرقی ریاستوں کی کسی ٹیم کو وکٹری اسٹینڈ پر دیکھنا چاہتے تھے۔
آج سپر بال ہے اور دیکھیں جانی نے کتنا اہتمام کیا ہوا ہے، سارے دوست آئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔
سپر بال کی پارٹی انجوائے کریں، جانی بھائی کے گھر میں فن ہو رہا ہے۔
سپر بال پارٹی، سپر بال آل دا وے۔
سپر بال دیکھنے کا یہ اہتمام رات گئے تک جاری رہا اور پاکستانی کمیونٹی سمیت امریکہ میں بسنے والی ہر کمیونٹی اس کا حصہ رہی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور میسیڈونیا سے متعلق ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
پولیس کا اندازہ ہے کہ اس مارچ میں 140,000 کے لگ بھگ مظاہرین شامل تھے، جبکہ مارچ کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یونان اور دنیا بھر میں رہنے والے ان یونانی نژاد افراد کی تعداد 15 لاکھ تھی جو مقدونیہ کے سرکاری نام کے بارے میں کسی امکانی سمجھوتے کے خلاف حکومت پر زور ڈالنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مظاہرین میں شامل جولیٹ کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، مقدونیہ یونان ہے، اور انہیں اسے فروخت کر دینے پر شرم آنی چاہیے۔ یہ سیاست دانوں کی چال ہے، انہیں تباہ کر دینا چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری محبت ہے، یونان اور یونانی زندہ باد۔ یہ الفاظ تھے احتجاجی جولیٹ کے۔ 1991 میں مقدونیہ کی یوگوسلاویا سے آزادی کے بعد یونان اور مقدونیہ میں اس بارے میں تنازع چلا رہا ہے کہ کون یہ نام استعمال کرے گا۔ بہت سے یونانی کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک کو اس نام کے استعمال کی اجازت دینا یونان کی تاریخ کی توہین ہے، اور اس کا اطلاق یونانی علاقے میں ایک ایسے علاقے کے دعوے پر ہوگا جو مقدونیہ ہی کہلاتا ہے۔ یہ سکندر اعظم کی قدیم سلطنت کا ایک کلیدی صوبہ تھا۔ یونان نے نام کے استنازی کی وجہ سے مقدونیہ کی ان کوششوں کو روک دیا ہے جو یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت سے متعلق ہیں۔ اقوام متحدہ میں اس ملک کو سرکاری طور پر یوگوسلاویا کی سابق جمہوریہ مقدونیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم الیکسس اس بارے میں کسی مفاہمت کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں مظاہرے شروع ہوئے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر لینس ریمکس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔